بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بیدار ہوتے ہیں تو ان کا بھی جو جواب ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ بیدار وہ خواب میں تھے. وہ دنیا میں ایک تو دنیا میں انہوں نے جواب دیا, ایک قیامت کے دن جواب آیا. تو دنیا والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو برزخ کا علم ہے.
صاحب انہوں نے دیکھی سامنے نہیں او ابھی نہیں انوشل آپ کا نیچے ہے نا سوال می کنه خدا ملائکه از اون سوال می کنه شما در دنیا چقدر موندید؟ میگن عدد سنی
چند سال. اون سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنا اثر ہے.
در دنیا
دنیا میں کتنا اثر.
میگه عدد سنی.
تو وہ جواب میں کہیں گے چند سال.
درو اونجا آور بهشون میگن درو میگید شما اما جناب عزیز ببینید یه داستان اصحاب کهف داریم. در داستان اصحاب کهف اغما هست. اغما
شدن
بله
ایک اصحاب کهف کا واقعه هست ایک عزیر کا واقعه هست
ایک عزیر کا
یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں. اصحاب کہف کے واقعے میں ان کو بے ہوش رکھا گیا تھا.
اون مسئلہ داستان اصحاب کہف این است که اینها بے ہوش شد و انقدر سال بود.
اصحاب کہف کے واقعے میں یہ ایک بے ہوش ہوئے تھے اور بے ہوشی کے عالم میں رہے اتنے سالوں تک.
این ها در داستان اندر الى شرابی که با این ها شیلم یا تسنن و کذار و داستان جناب روزه از خود آیه استفاده می شود که جناب روزه رفته میگه کم لبسته چقدر درنگ کردی تو در اون عالم. میگه یوم یا او بعض ایام
لبس در خواب لبس در کجا
همین دیگه همین دیگه به وقت نبودی نبودی. خب ببینید خوب گوش کنید سلام
زیر که واقعه میں پوچھا گیا کہ تم کتنے عرصہ ٹھہرے رہے.
درست.
اس نے بھی کہا کہ ایک دن یا
سخن از لبس است موندگاری است درنگ است.
لبس ٹھہرنے اور رہنے کے معنی میں کتنی دیر رہے کتنی دیر ٹھہرے رہے.
المنار میگه این داستان جناب عزیر هم مثل داستان اصحاب کهف تو اغما رفتن تو خما رفتن.
المنار والا تفسیر المنار میں ہم نے لکھا ہے کہ عزیر کا واقعہ بھی اصحاب کهف کی طرح سے ہے. جس طرح سے وہ کوما کی حالت میں تھے یہ بھی کوما کی حالت میں رہے.
مدهوشی بیهوشی کوما
موت نہیں
بلی آیه این رو نمیگه. المنار اشتباه کرده.
یہ تو المنار کا نظریہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. آیت سے یہ سمجھ میں نہیں آتا.
آیت تصریح دارد کہ مرد ہیں.
آیے میں یہ تصریح ہے کہ وہ مر گئے.
درست. وقت آیے تصریح دارے
سب چیز سب چیز
آیه تصریح داره. ما به تصریح آیه اخذ میکنیم حمله میکنیم بر چیز دیگه.
جب آیت میں صراحت ہے تو ہم اس سراحت کے خلاف کسی اور معنی پر تو آیت کو عمل نہیں کر سکتا.
اصلا و ابدا اما عزیر رو زندہ می کنه.
تو عزیر کو زندہ کیا جاتا ہے.
اور اگر عزیر باشد قدر متیقن این است که نبی بوده، متکلم به کلام حق بوده و کسی بوده که وحی هم برش نازل بوده، مربوط بوده با وحی.
یه شخص کم از کم نبی که اور کلام حق فرماتے تھے اور یہ خصوصیات اس میں تھیں.
حالا ازش میپرسن کم لبسته، چقدر درنگ کردی؟
ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے رہے.
صحبت نوم نیست،
یہاں نیند کی بات نہیں ہے.
سخن از اینها نیست،
بے ہوشی کا تذکرہ نہیں ہے.
صحبت از اینست کہ شما چقدر درنگ کردی، موندگاری بوده چقدر.
یعنی آپ کتنی دیر تک یہاں پڑے رہے، یہ پوچھا گیا.
خوب میباید جواب میدادی که کجا درنگ کرده. آدم که میمیره کجا میره؟ نابود میشه. اون خیلی تو هم همین رو بگیم.
تو یه پڑے تھے، کہاں پڑے تھے؟ کہاں سے مخصوص جگہ نہیں ہے، کس عالم میں پڑے تھے؟
صحیح ہے نا، آقایان میگن انسان که مر تمامه، چیزی نیست.
جو اہل مادہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو ختم ہوتا ہے، کچھ رہتا نہیں ہے.
صحیح ہے یا نا؟ خود آیه میگوید جناب حالا عزیر پیغمبر اگر باشه، گفته من لبسی داشتم، درنگی داشتم، یا من او بعضی.
تو یه حضرت عزیر اگر پیغمبر موتو، پیغمبر تو ہیں، اگر یہ عزیر موتو، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا رہا، یہ کہاں ٹھہرے، اس عالم میں ٹھہرے.
خدا بهش میگه اشتباه کردی، بل لبست من اتام.
خدا نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن نہیں، بلکہ یہ تمہارے سمجھنے میں خطا ہو گئی ہے، بلکہ 100 سال تم ٹھہرے رہے.
لبست در کجا؟
تو یہ لبس، یہ پڑا رہنا، یہ ٹھہرنا، یہ کس عالم میں؟
من خودم ندیدم کسی به این آیه استناد کنه برام برزن.
من نمیدیگه که کسی نه این آیت کو برزخ که دیگه دلیل که طور به ذکر کیه.
ولی اشکال شما من رو به این رسید که این آیه خودش من برزخه، ولی هیچ که بهش استناد نکرده.
و آپ که اس سوال سے میں متوجه ہوا کہ اگرچه کسی نے نہیں کہا لیکن یہ آیت برزخ کے لیے دلیل بن سکتی ہے.
از اوزیر میں کم نبسته، چقدر درنگ کردی در اونجا؟ میگه یا ما بعضا یا
خودر سے پوچھا لیا کہ کتنے دن ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا ایک دن یا آدھا دن.
خدا میگه نه بابا 100 سال اونجا بودی.
خدا نے کہا کہ نہیں ایک دن آدھا دن نہیں بلکہ 100 سال وہاں پر تھے.
این آیه خودش از آیات مربوط به برزخ شد، به اثبات کرد برزخ رو.
این آیت خود برزخ کو اثبات کر رہی.
عجیبه، این ثوابش هم مال شما. به این آیه کسی برای برزخ استناد نکرده.
فرماتے ہیں کہ عجیب ہے کہ اس آیت سے کسی نے برزخ پر استدلال نہیں کیا ہے، اور یہ دروازہ واقعا کھل سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے استدلال کیا جائے برزخ پر، اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے.
درست، خیلی قشنگ. خود این آیه بود از آیاتی که دال بر وجود برزخه و بقای روح.
یہ آیت اون آیات میں سے ایک ہے کہ جو وجود برزخ پر دلالت کرتی ہے اور بقا روح پر دلالت کرتی ہے.
فقط این اشکال میمونه کہ چرا عزیر تو یوم من او بعضا یا؟
ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عزیر میں ایک دن آدھا دن کیوں کہا؟
اولا تردید چرا؟ کسی که مخاطب به خطاب وحی خدا میشه چگونه تردید میکنه؟
یه عزیز حذیر کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, نبی ہے اور خطاب خدا کے مخاطب ہیں. تو جو آدمی خطاب خدا کا مخاطب واقع ہو سکتا ہے وہ جواب دینے میں اس طرح سے ایک دن یا آدھا دن یہ یا کی صورت میں جواب کیوں دے رہا ہے تردید کے ساتھ؟
احیاء پردہ بوده پردہ صبح اماته است بوده احیاء صبح بوده میگه یا من اگر بخوایی نگاه به این دو روزا بکنی میشه یه رو اگر میخوایی دقیق بعضا یا هست آچه
یه
تردید
بیا چه در غور کرے. یه تردید اس بنا پر ہے کہ اس کو جو اماتا کی حالت میں لے جایا گیا تھا, موت کے عالم میں لے جایا گیا تھا, وہ عصر کے وقت تھا اور جب ان کو دوبارہ دنیا میں حیات دی گئی تو وہ صبح کے وقت تھا. تو صبح اور عصر دیکھو تو ایک دن ہے, یعنی اس دن سے لے کے دوسرے دن کے صبح تک, اس اعتبار سے انہوں نے ایک دن کہا.
بس
اگر پوری دقت سے دیکھا جائے تو آدھا دن ہوتا ہے, پورا دن نہیں ہے. پورا دن جب ہوگا کہ جب یہ دوبارہ عصر کے ٹائم سے
ملے. بعد اشکال دیگر بکنه.
دوسرا سوال
که این داره میگه یوم رو بعد هم یار بگه یه روز, ما تردی هم کار نداریم ولی خدا بهش بیدید او متوجه نبوده چرا.
اچھا دوسرا سوال یه که کس طرح سے اس نے 100 سال کو ایک دن یا آدھا دن سمجھا جبکہ خدا نے اس کو کہا نا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال رہے, تو 100 سال کو ایک دن یا آدھا دن کس طرح سے سمجھا؟
اونایی که میرن اون عالم و جاشون خیلی خوبه بعضا ممکنه 10,000 سال بکشه ولیکن براشون خیلی مدت کمی باشه. کیف میکنن دیدیم میگید خوش گذشته آقا چند روزه آقا خیلی بهت خوش گذشته.
اچھا یہ جو آج ایک دن یا آدھا دن کہا ہے یہ پتہ ہمیں یہ اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اس عالم میں جو یہ رہا ہے اس عالم میں جو رہا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے.
پہلی جو حساب نہیں کھونے
تو وہ حیات پہلی حیات کو کیوں نہیں حساب کیا؟
ہمیں کہ میں دارم نفس میکشم میخورم میخوابم میرم میام حضور فرانس کرم کہ بله کارهایی که انجام میدم با حیات دیگه ها چرا اینا حساب نمی کنه؟
اینا حساب
نمی
کنه؟ نه نه
اینا حساب نمی کنه.
کیوں اس زندگی کو حساب نہیں کیا؟ چرا؟ چرا میں نے کھایا ہے پیا ہے سانس لی ہے بہت سارے کام کیے ہیں.
چون اونجا تجلی حقیقت ہے و حقیقت چیه؟ انما الحیات الدنیا لعب و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. چون چنینه حیات که حقیقت هست.
چون که قیامت تجلی حقیقت کا نام ہے وہاں پر حقیقت جیسی ہے جس طرح سے حقائق ہیں وہی آشکار ہوتی ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی لہو اور لائب اور تفاخر یہ چیزیں ہیں, یہ تو زندگی نہیں, یہ لہو اور لائب اور تفاخر اور زینت
تعبیر قرآن ہے. انک لا تسمع الموتا, اونجا حقیقت معلوم یه با اینا مرده بودن.
قرآن نے کہا کہ تم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہو.
و ما من انت به مسلم من فی القبور, اینا تو قبر جهالت درد شده بودن, پیغمبر کنار قبرستون که نرمده بود.
اور از معلوم بشه اون جواب اون مخصوص به کفار باید باشه که آپ جو قبروں میں ہیں ان کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو جو قبر سے مخصوص قبر جہالت میں رہنے والے ہو
یا جو
نہیں کہ وہ مرے ہوئے جو قبر کا قبرستان کے اندر ہے, بلکہ یہی جو زندگی میں چلتے پھرتے لوگ یہی مردے ہیں یہی قبرستان میں.
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اونجا که میره حقیقت معلوم میشه, میره عجب اینجا حیات نداشته
که یه اور آیت کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات دینے کی طرف بلائیں. معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حیات کی حالت میں نہیں ہے.
پس ورود به این عالم
خدا و رسول کے پیغام کو لینے کے بعد حیات ملے گی
از مرتبه موت است به خلق
بس ابھی نوٹ کر رہے ہیں ان باتوں کو کہ یہ جو دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ موت سے خلق میں آئے اس کا نام رکھو خلق
وقتی که میخوام از اینجا بریم دو اماتت هست و دو ادیا
یہاں سے جب ہم کوچ کریں گے آگے تو اس سے آگے ہمارے پاس دو اماتت بھی اور دو ادیا
بلے تو اماتت هم مقدم شده
اماتت
بلے ربنا امت نتستتی وحیه ایتا نتستتی
اسی لیے اماتت کا لفظ آیت میں احیاء کے لفظ سے پہلے آیا ہے رمت ربنا امتنا امتنا آئین ہمیں موت دے دی اثنتین و احییتنا اثنتین احییتنا بعد میں ہیں امتنا پہلے
یا اور
اگر ترتیب چاہتے ہیں تو یہاں سے جاتے ہوئے واقعاً پہلے دو موتیں ہیں پھر دو حیاتیں ہیں
موت مردن است امات میراندن
یہ بات ذہن میں رکھئے کہ موت جو ہے وہ مرنا ہے اور اماتا مارنا ہے
پس حقیقتاً ما این حیاتمون در اینجا چی شد؟ لهبون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاثر
پس ہماری یہ زندگی جو یہاں پر ہے لهو ہے، لعب ہے، زینت ہے اور تفاخر ہے
اونجا که میریم واقعا حیاته چون همه چیز رو میبینیم
وہاں جائیں گے تو وہاں حیات ہے حیات کے کس معنی میں؟ جیسے سب چیزیں آشکار ہو جائیں گی
حالا من تو عرض می کنم این بحثا رو اینم اجمال اون بحثا هست که اگر خدا توفیق بده در رابطه با اون چهار تا عنوان انشالله سه چهار جلسه می کنم بحث کنم
البته سوال ایشون هنوز پر بر جلس
نه نه دیگه
رابطه و شهدا ایشون سوال کرده
نه داره می دونم نه اما شهدا رو بهتون جواب بدم اون دروتون جواب دادم اون وقته ببینید این آیه مال کجاست؟ مال بعد از قضیه احده
اچه یه آیت کهان و کس مناسبت سے نازل میگه؟ جنگ احد کے بعد نازل میگه
ولی مسئله احد که شأن نزوله آیه رو در محصور نمی کنه و زندانی نمی کنه
لیکن یه زمنان یاد رکھنا چاہیے کہ آیت اگر اس کی کوئی مخصوص شان نزول ہو تو اس شان نزول کے مخصوص ہونے کی وجہ سے آیت کا مفہوم خاص نہیں ہوتا اسی جگہ سے
اصلا بار
کہیں اور استعمال نہ ہو
حالا خیال میکنیم الان خدا آیه نا فرض به فرض بگید الان نازل بشه میخوایی توضیح بگید
یہ آپ ایسا سمجھیں کہ آیت جو ہے ابھی نازل ہو گئی
ببینید تو دنیا هستن فرض کنید دیالکتیک ماتریالیزم میگه انسان همینه مرد تمام شد
ماتریالیزم دیالکتیک کے نظریه که لوگ کہتے ہیں کہ انسان یہی ہے زندگی یہی ہے مر گیا تو ختم ہو گیا
این یه پس موت چیه؟ نابودی و اضمحلال و فنا و تمام نیست
اون کے نظریه کے مطابق موت نابودی ہے فنا ہے اور گم ہونا اور ختم ہونا
ایتی حسن مسلمان هم هستن این طبقه دوم اینها میدونن قیامتی هست برزخی هم هست قبول دارن اما میگه این جوانی که دفته در مقابل آمریکا کشته شده این ناکام شد آخه چرا رفتی این کارو کردی؟ چرا اقدام این چنینی کردی؟ تو ناکام شدی اون جوانی که میره تو مرکز تربیت آخونده سهیلون 11 نفر رو میکشه 40 نفر رو هم به گلوله میبنده و شهید میشه الان برید از این بعضی از همین مسلمان های بیر میتخون بیرد بپرسید میگن آقا چرا آخه بابا چرا میتونستی زندگی کنی تکیل خانواده بدی بری بچه دار بشی ناکام شد
اچھا ایک طبقہ تھا وہ کفار اور میٹریلیزم ڈائلیکٹک کے نظریہ تھا اور دوسرا جو ہے بعض مسلمانوں کا نظریہ ہے جو معارف اسلامی سے دور ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک نوجوان اگر کسی شہادت طلبانہ کاروائی میں چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناکام گیا
ہے.
جیسے کل کا یہ جو واقعہ جو اتنے سیونسٹ کو 11 افراد کو مار دیا اور 40 کو زخمی کر دیا, اس کے بعد اس کو بھی مار دیا, اس کی موت آ گئی. اسے تو پتا تھا پہلے سے کہ میری موت آئے گی, تو وہ اس پتہ کے باوجود جانے پر بعض مسلمان لوگ بھی کہ جن میں غیرت دینی نہیں ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی زندگی گنوا دی. اور اگر کوئی اس لائن میں نہ جائے, جوانی ہی میں اسلام کے لیے کام آ جائے, تو ان کی نظر میں یہ ناکام مر گیا.
دو طائفے, طائفے ان کے نابودی تمام شو, طائفے ان کے تھا نابودی نہ ناکامی.
تو یہ وہ تو اعلیٰ درجے کے گمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ موت یعنی نابودی, یہ اس سے دو نمبر کے گمراہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ نہیں, قیامت کو تو ہم مانتے ہیں, نابود تو نہیں ہوگا لیکن ناکام ضرور ہوا اپنی زندگی.
خدا خیلی قشنگ داره جواب هر دو دسته رو با ظرافت میده.
خداوند متعال نے ان دونوں گروہوں کو بہت خوبصورت جواب دیا ہے, اس ڈائیلیکٹک والے نظریات رکھنے والوں کو بھی اور ان مسلمانوں کو بھی.
لا تقولون من یقتل فی سبیل الله امواتا, شما موت رو نابودی میگیری, به اینا نگید نابود شدن, بعد احیامون بر نگید نابود شده هم بعد احیان. چرا؟ چون موت انتقاله.
وہ جو موت کو نابودی سمجھتے ہیں ان کے لیے جواب اس طرح سے ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ موت نابودی اور نیستی ہے. نہیں, نیستی اور نابودی نہیں ہے, بلکہ موت اس عالم سے منتقل ہو کے اس عالم میں جانے کا نام ہے. یہ ان کا جواب یوں ہے,
موت یہ انتقال ہے. جواب ناکام تو
اما وہ جو یرزقون ہیں, یہ لفظ ان مسلمانوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان ناکام مرا, تو جناب اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہوگی کہ خدا کے پاس سپار رہا ہے. یہاں در بدر ہو کے پتہ نہیں کیا اس کو مل جاتا, جو مل جاتا وہ بہرحال خدا کے رزق سے تو ہر حال میں کام تھا.
ولی در این حال تفصیل این بحث را در دو سه جلسه انشاءالله مفصلا, چون عرض می کنم چیزی نزدیک بیش از 20 آیه است که این 20 آیه باید بررسی بشه, بعد که بررسی شد وقت می بینید چه خبر هست.
20 آیاتی جن پر ہمیں تحقیق کرنی ہیں, اور جب تحقیق سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان آیات کے اندر کیا کچھ ہے.
خب حالا بگذاریم دیگه, معلوم شد اینا انشاءالله. این سوالا رو بکنید, این سوالا خیلی خوبه, این سوالا خیلی خوبه.
سوال کنید.
جامعه بی سوال جامعه بی سواد میگه.
جس معاشرے میں سوال نہیں اٹھتا ہے وہ معاشرہ جاہل معاشرہ.
جامعه که در سوال نباشه این جامعه مرده.
جس معاشره من سوال ما هم مرده معاشره.
مرده باید سوال کرد. خب بگذاریم میریم سر اصل حرف. همه اینا مقدمه بوده چون بناش سوال رو جواب بده. میریم سر اصل کار. خب
اصل مطلب کی طرف جایی؟
ما 9 تا آیه از قرآن رو آوردیم که داله بر حیات بدبختی.
ہم نے قرآن کی قرآن مجید کی 9 آیتوں کو پیش کیا جو حیات برزخی پر دلالت کرتی تھی.
چرا ہی متعرض این بحث میشی؟ چرا؟
یہ بار بار ہم اس بحث کو چھیڑ کیوں رہے ہیں؟
آقا شما دارید توسل رو بحث میکنید.
چکر بھی حرف داری بحث تو توسل کے بارے میں یہ برزخ اور حیات برزخی کی بات کہاں سے بیچ میں آئی؟
کسی که میخواد توسل رو منکر بشه اول میاد حیات برزخی رو منکر بشه بعد توسل رو.
خوبصورت بات یه جو توسل کا انکار کرتا ہے وہ پہلے حیات برزخی کا انکار کرتا ہے، جب حیات برزخی ہی متوسل الیہم کے لیے نہیں ہوگی تو پھر اس سے توسل کا کیا سوال ہے؟ پہلے تو حیات برزخی کا انکار کرتے ہیں پھر توسل کا انکار کرتے ہیں.
ما در مجامع روایی شیعه روایات زیاد داریم، ما متعرض اونها نمیشیم.
شیعه کتب حدیث میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو برزخ اور حیات برزخی پہ دلالت کرتی ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کرتے.
در کتب روایی برادران اهل سنت هم این باب مفتوح شده
اور ہمارے اهل سنت بھائیوں کی حدیث کی کتابوں میں بھی حیات برزخی کے عنوان سے باب دے
صحیح مسلم آمده بابی رو تبدیل کرده مفتوح کرده باب و مایوغال دخول لغم کتاب جنایت. در کتاب جنایت صحیح آمده این باب رو مفتوح کرده صحیح مسلم
دخول فی القبر.
بله.
صحیح بخاری میں مسلم میں صحیح مسلم میں قبر میں داخل ہونے سے متعلق کچھ روایتیں آئی ہیں، ان کا ایک الگ باب انہوں نے کھولا ہے.
خب روایت رو نقل کردن اما تعجب میکنم چرا عده‌ای فقه این روایت رو نمیفهمن.
اچھا حدیث صحیح مسلم میں روایت تو ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن اس روایت کو نہیں سمجھا گیا ہے، تعجب ہے.
این دو سه تا روایتی که نقل میکنم از صحیح مسلم است و سنن بیهقی.
دو تین روایتیں میں نقل کروں گا اور یہ روایتیں صحیح مسلم اور سنن بیہقی سے نقل کروں گا.
جناب عائشہ نقل می کند که اون وقتی که پیغمبر اکرم شبی که نوبت من بود من این رو می دیدم، هر شبی که نوبت من بود این کنه مکربی بوده یخرج آخر اللیل الی البقر.
یه حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ جب بھی میری باری ہوتی تھی تو میری باری میں وہ آخر شب میں جنت البقیع جاتے تھے.
خب وقت میرا برا چی؟ پیغمبر بیکار بود.
تو پیغمبر جو اشرف من فی الارض وجود اول کائنات ایسا فضول و بے مقصد کام کر رہا تھا جاتے تھے.
بعد میبرو السلام علیکم دار قوم مؤمنین.
تو پھر وہاں جا کر فرماتے تھے تم پر سلام ہو اے ایسی قوم کا گھر جو مؤمنین میں سے ہیں، یعنی مؤمنین کی جو قوم ہے وہ جہاں جیسے بستی میں بستے ہیں ان پر میری طرف سے سلام ہو.
اگر میخواییم بگیم بابا اونا تمام شدن، نابود شدن، رفتن، دیگه نیستن، جایش این بود پیغمبر هم میخواد از اینا احترام مرده ها احترام بکنه، جایش این بود بگی السلام علیهم نه السلام علیکم. مخاطبه به خطاب چرا آخه؟
واقعا خود اونا حساس هم هستن به همین زمین.
بله
که اگر یه لوگ جو قبر میں گئے ہیں یہ مر کے نابود ہو کے تمام ہوئے ہیں اور پیغمبر ان کا احترام بھی کرنا چاہیں، ان کے لیے کوئی سلام بھی کرنا چاہیں تو السلام علیہم کہیں.
بس فرمود آقا
پھر السلام علیکم کیوں کہتے؟ تم پر سلام ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نابود نہیں ہوئے ہیں، نابودوں کے لیے تو تم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا.
آتا کم ما تو عدون اونی که وعده داده شدید میاد.
خبری نیست. آتا کن ما فوادون یعنی چه؟ اور پھر اس کے بعد پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ تمہیں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں ملے گا.
وَقَدَمْ مُعَجَّلُونَ اُن وعده بعدی که خواهد آمد خواهد آمد
اور انقریب بعد کا وعدہ تمہیں ملنے والا ہے.
فردائی که گفته اند که یوم القیامه از میاد
اور ان سے خطاب کر کے پیغمبر فرماتے تھے کہ جس بات کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں تم اس عالم میں جاؤ گے یعنی روز قیامت وہ آئے گا تمہارے پاس یعنی روز قیامت محقق ہوگا.
روایت دوم جناب عائشه نقل میکنه که پیغمبر اصلا به من تعلیم کرد که برو اونجا اینا رو بگو.
اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر نے باقاعدہ مجھے سکھایا اور حکم دیا کہ تم بھی جاؤ اور اس طرح سے کہو
قولی السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین ورحم اللہ المستقدمین منکم والمسافرین مہنا انشاءاللہ بکم رائحون
منکم. تو یہی تقریباً یہی مفہوم جو خود پیغمبر فرماتے تھے بھائی اسی طرح کا مفہوم حضرت عائشہ کو سکھا دیا کہ تم بھی جا کے قبرستان پہ اس طرح سے کہو.
ما این مسئله برزخ را هم از جهت آیات هم از جهت روایات این دو تا روایت هم کافیه برام قطعیه.
حیات برزخی اون آیات کو مد نظر رکھ کر اور اگر نمونے کے طور پر بھی ہم ان دو حدیثوں کو ان دو روایتوں کو لے لیں تو احادیث اور روایات کو مد نظر رکھ کر ہمارے لیے قطعی ہے کہ انسان مرنے کے بعد نابود نہیں ہوتا ہے وہ ایک عالم میں اسے رکھا جاتا ہے وہ وہاں زندہ ہے.
تھا اینجا ما دو تا مبحث رو تمام کردیم. یک حقیقت انسان روح مجرده و به یک روح مجرد موندگاره. دو منتقل میشه به عالم برزخ و بهش میگیم توفی یا توفی.
دو باتیں ابھی تک ہم نے واضح کی. ایک یہ کہ انسان کی حقیقت اس کے روح پہ روح ہی حقیقت ہے انسان کی. اور دوسرا یہ کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد نابود نہیں ہوتا بلکہ وہ روح جو کہ حقیقت انسانی ہے اس عالم سے منتقل ہو کر کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے. اس عالم کا نام برزخ.
یہ چیز ما اشکال کنه بگه آقا اب نداره حقیقت انسان روح مجردش بشه منتقل هم بشه. موت هم معناش انتقال از نشئه به نشئه دیگر باشه و انسان توفا بشه و این هم قبول داریم. ما که داریم میبینیم کسی با اون عالم مرتبط نمیتونه بشه.
اچھا آپ کسی کے دماغ میں سوال آ گیا کسی نے سوال کر دیا کہ جناب آپ نے ابھی تک جتنی باتیں کی ان سب باتوں کا ہم مانتے ہیں یعنی ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ حقیقت انسانی روح ہے اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ وہ نابود نہیں ہوتا بلکہ یہ روح اس عالم سے کسی اور عالم میں منتقل ہوتا ہے اور آیات توفا اس بات پر دلالت کرتے ہیں ان تمام باتوں کو مانتے ہیں لیکن ایک زمینی حقیقت ہے اس کے لیے کیا کریں اور وہ حقیقت یہ کہ کوئی انسان کسی مرے ہوئے انسان سے رابطہ تو نہیں برقرار رکھ سکتا ہے.
آقا بین این دو تا عالم موانع موجوده ارتباط معنی نداره.
اور اگر فرض کر لو وہ وہاں پر جا کر زندہ ہے بھی تو اس کی زندگی اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہے کہ میں جب چاہوں اس سے رابطہ قائم کروں.
خود این موانع
یہاں کئی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں.
خود این موانع باعث میشن ما چیزی از اونا بدانیم چیزی از اونا بشنویم چیزی از اونا بگیریم تمام.
یہ رکاوٹیں باعث ہوتی ہیں کہ نہ ہم ان سے کوئی بات سن سکیں نہ ہم اپنی کوئی بات انہیں سنا سکیں نہ ان سے کوئی چیز ہم لے سکیں کوئی چیز یعنی مدد کی صورت میں بھی.
پس بین دو عالم هیچ ارتباطی نیست.
بنابر این نتیجہ یہ نکلا کہ اس عالم میں اور اس عالم میں کوئی رابطہ نہیں ہے.
حالا که نبود تو چی توسل میکنی؟
اب جب رابطہ ہی نہیں ہے تو آپ کس سے توسل کریں گے؟
رابطه نہیں.
فرض کر لیں کہ جن سے توسل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں زندہ، مگر آپ جب ان سے رابطہ نہیں رکھ سکتے ہیں، رکاوٹیں ہیں اور موانع ہیں، تو پھر اس توسل کا کیا معنی ہے؟
صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ آقا قبول داریم بابا روح مجرد مندگار، موت هم معناش انتقال، توفی میشویم، ما متوفا هستیم، نه ظال و عمره و مطمئن شده، همه اینا قبول داریم، اما موانع بر سر راه ارتباط من رو نداره.
تو اگر هم آپ کی ابھی تک ذکر شده تمام باتوں کو قبول بھی کر لیں، تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ زندہ ہے، خوب وہ زندہ ہے، مگر ضروری ہے کہ اس زندہ کے ساتھ میں رابطہ بھی قائم رکھ سکوں. زمینی حقیقت ہے کہ میں رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا ہوں، موانع ہو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے میں اپنی بات اس تک نہیں پہنچا سکتا ہوں، اس کی کوئی بات سن نہیں سکتا ہوں، اس سے کوئی چیز میں لے نہیں سکتا ہوں، تو پھر اس سے توسل کے کیا معنی ہے؟
حقیقت اینه بین دو عالم مانع نیست، تو خودت مانع، تو مانع داری.
وہ کون کہہ رہا تھا، کیا چیز کہہ رہا تھا کہ پورا عالم ڈوب رہا ہے، خود ڈوب رہا تھا تو اس نے سوچا تھا سارا عالم ڈوب رہا ہے، اسی طرح یہ بھی خود یہ مانے بنا ہے، اس کا اپنا وجود مانے بنا ہے، یہ قائم اپنا رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ، تو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے رکاوٹ ہے.
انسان موجود در اینجا او دارای مانه، نه بین دو تا عالم مانه باشه، تمام
اچھی طرح کرے. دو عالم کے درمیان کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ادھر والے اس سے رابطہ قائم نہ کر سکے، بلکہ میں ایسا ہوں کہ رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہوں، میرا وجود ایسا ہے.
قرآن از این راز پرده برداری کرد.
اچھا یہ بات بھی ایسے کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس راز کو افشا کیا ہے.
ای کاش این جامعه با قرآن آشنا.
ای کاش کہ یہ معاشرہ قرآن کے ساتھ مانوس ہوتا،
قرآنی
تعلیمات سے خود بخود وہ ان حقائق کو سمجھ لیتا. افسوس کی بات ہے کہ قرآن سے آشنا نہیں ہے.
قرآن رازگشایی کرده، پرده برداری کرده، به من گفته تو خودت مشکل داری.
قرآن نے اس راز کو افشا کیا ہے اور کھول کے پیش کیا ہے کہ تم رکاوٹ ہو، نہ اس عالم اور اس عالم میں کوئی رکاوٹ ہے، تم خود، تمہارا وجود رکاوٹ ہے.
بابا بزرگواری رفته بود دیدن آقایی، بعد اون آقا فرموده بود جناب عزرائیل تشریف آورده بودن، فرمودن سه روز دیگه میان برای قبض رو، وقتی به من هم گفتن من گفتم خواب و خیاله.
اس دنیا کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت عزرائیل تشریف لا کے انہیں خبر دیتا کہ تین دنوں کے بعد میں پھر آؤں گا اور آپ کا قبض روح میں کر لوں گا. وہ اگر کسی ہم جیسے انسان کو خبر دے دے کہ حضرت عزرائیل آیا تھا، اس نے مجھے یہ خبر دی ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا، چونکہ ہم خود اس عالم سے بے خبر ہیں اور ہمارے وجود کے اندر کئی رکاوٹیں موجود ہیں، ہم تو اس کی بات کو بھی نہیں سمجھ پائے.
ما شنیدیم ولی دلمون قبول نکرد. روز سوم آقای خونساری مردم شد.
تو جس کو جناب آقای خونساری نے یہ خبر دی تھی کہ عزرائیل آیا تھا اور تین دنوں کے بعد آنے کو کہا ہے، اس نے سنا، آیا خونساری کو جانتا تھا، لہٰذا اس کو جھٹلایا بھی نہیں، لیکن سمیم قلب سے اس کو ہضم کرنا، جسے کہنا وہ ہضم نہیں ہوا تھا، ہضم جب ہوا کہ تین دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، تب پتا چل گیا کہ واقعی ایسا ہوا.
برادر این آقای خونساری تو همین گلگیت پوسید و تمام.
اس لیے ابوالقاسم سید خونساری کے بھائی سید ابوالقاسم، اس نے اپنے وجود کو گلگت کے اندر جو تعبیر آقا نے استعمال کی وہ سڑا دیا اور مرحوم ہو گئی.
ریاضی بود، مفسر بود، فقیر بود، کلامی بود، همه چیز بود، پوست دیده تمام شد.
اتنے سارے علوم اس کے پاس تھے، لیکن ان علوم سے فائدہ اٹھانے والا کوئی فرد وہاں نہیں تھا. ایسوں کے درمیان گئے رہے اور چلے گئے.
درست ہے نا؟ بہت ہے بھیا.
خلاصه قرآن پرده برداری کرده.
خلاصه یه که قرآن نه پرده هتا دیگه. اللہ آقا نه فاتحه باید خون کہا کرنا اس کے لئے فاتحه. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے حال پر فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ ہم مرے ہوئے ہیں, اور ایسے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں آتے بھی ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس معنی میں کہہ رہے تھے کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. البتہ یہ بھی اچھا ہوا ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے. کیا
خلاصہ ببینید داستان صالح پیغمبر
حضرت صالح کا واقعہ اسے دیکھیں.
قومشو دعوت کرد. این داستان دیگه تو هست شنیدید.
اپنی قوم کو بلایا
به عبادت خدا, اطاعت از خدا
علیک و علیه السلام, که اطاعت خدا عبادت خدا کی طرف اپنی قوم کو بلایا.
گوش نداد.
قوم جو نا ہٹ درد تھی, انہوں نے کوئی بات نہیں
سنی. ازش معجزہ خواستا.
کہا کہ ہم آپ کی بات کو جب مانیں گے کہ آپ معجزہ دکھا دیں.
یک چیز بهتون بگم, این رو قبلا هم گفتم, عذاب آنچنانی هیچ وقت خدا نمی کنه مگر اینکه معجزه ای از پیغمبری بیاورد در مقابل اون معجزه به ایشان عذاب میاد, بلا نه. این قاعده یادتون باشه.
یه پروردگار عالم کا سنت تکوینی اس طرح سے ہے کہ کسی قوم کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آئے اور انہوں نے نبی سے معجزہ طلب نہ کیا ہو اور معجزے کے آنے کے بعد انکار نہ کیا ہو. جب یہ لوگ ان کے پاس معجزہ آتا تھا اور معجزے کا انکار کرتے تھے تب ان کو کسی عذاب میں گرفتار
کرتا. حالا معجزے یہ جناب صالح ہم ناقع.
حضرت صالح کا معجزہ ناقع صالح قرآن میں ہے.
اینا وقتی این معجزه رو دیدن در قبال این معجزه ایستادن.
اس معجزه کو دیکھنے کے بعد بھی اڑ گئے, اسی معجزه کے سامنے اڑ گئے, انکار کیا,
گفتن باید این معجزه رو نابود کنیم.
اور انہوں نے دیکھا کہ اس معجزه کے ذریعے سے کچھ لوگ حضرت صالح کے ہمراہ ہوتے ہیں, لہذا آئیں اس معجزے کو بھی ختم کریں تاکہ کوئی اس کی طرف جائے ہی نہیں.
ناقا رو پھینک کردن,
ناقا کے پیر کاٹ دیے
و در مقابل معجزے خدا ہم اس طرح
سے معجزے خدا کو نابود کرنے کی کوشش کی.
قرآن میفرماید فعقروا الناقة.
ان لوگوں نے ناقا کے پیروں کو کاٹا.
وعتوا عن امر ربهم.
عطو چی معنی میں
تعدی کرنا, تجاوز کرنا,
اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی.
وقالوا طافت, این طول میکشه این روزه. فاخذتهم الرجفه. حالا که این کارو کردن حالا باید عذاب نازل
بشه. جب انہوں نے اس طرح کا عمل کیا تو رجفہ نے انہیں گھیر لیا.
یک صیحه آسمانی.
رجفہ, رجفہ چیخ کو کہتے ہیں. ایک آسمانی چیخ نے انہیں گھیر لیا.
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَاثِمِينَ.
ساختمونا خراب شد, همه نابود شدن, دفن شدن.
اپنے اپنے گھروں کے اندر جسم بے روح ہو گئے اور ان کے اوپر ان کی عمارتیں گر گئیں, مردے ہو گئے یہ لوگ.
معجزہ خواستا, معجزہ آمد, معجزہ رو عقل کردن. بعد از عقل معجزہ حالا باید عذاب بیاد. عذاب آمد.
تو وہ سارے مراحل طے ہوئے ہیں, عذاب آنا آنے کے لیے جو مراحل طے ہونے چاہیں وہ سب طے ہوئے ہیں. نبی آیا, انہوں نے معجزہ طلب کیا, معجزہ نبی لے کے آئے تو معجزے کے سامنے انکار کیا اور اس معجزے کو نابود کیا, تب ان کے لیے عذاب نازل ہوا.
فی دارہم جاسمین, زیر خروارها خاک نابود شد,
تنوں مٹی کے نیچے نابود ہو گئے.
حالا اینا که پس مردن دیگه.
اب دیکھیں یہ جو ڈائلیکٹک نظریے کے لوگ ہیں ان کے نظریے کے مطابق تو مر گئے, ختم, نابود ہو گئے.
حالا قرآن رو ببینید, فتولا عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی.
کیا بات ہے, تو حضرت صالح نے ان مرے ہوئوں سے کہا, مڑتے ہوئے واپس آتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم, میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا.
وَنَسَحْتُ لَكُمْ,
دیکھیں پھر وہی لکھو, میں نے تمہیں نصیحت کی, تمہیں مرے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے, تم تک میں نے پیغام پہنچایا, تم تک, پھر تمہیں میں نے نصیحت کی.
لیکن لا تحبون الناصحین, شما ناصحین رو پسند دارید.
لیکن اس کے لیے میں کیا کروں کہ جو تمہیں نصیحت کرے وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے, نتیجے میں میری نصیحتیں تمہیں بری لگی اور میں بھی تمہیں برا لگا.
پس وعدے عذاب داده شد, عذاب ہم آمد استطاعین.
ان تین آیتوں میں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ دھمکی دی گئی تھی کہ تمہیں عذاب آئے گا اور عذاب آیا بھی.
بعد از نزول عذاب جناب صالح قومش رو مخاطب قرار داده,
اور عذاب کے نازل ہونے کے بعد مادی نظریات رکھنے والوں کے بقول نیست و نابود ہونے کے بعد ان سے خطاب کر رہا ہے حضرت صالح, اے قوم, میں نے میرے رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام تم تک پورا پہنچا دیا.
ببینید خیلی جالبه ها, تا آمدن ناقراچی کردن فا از خدت همون رجفه, فوراً رجفه.
اچھا یہ انہوں نے اس معجزہ الہی کو نابود کیا, یعنی اس کے پیر کاٹے, پیر کاٹ لے, فا اخذت ہم الرجفہ, فا کا لفظ ہے اس کے بعد,
فتولا عنہم. جالب ها, اینو زمان بر نداشته, عذاب بعد از عذاب
خطاب,
نابودی بعد از نابودی خطاب جناب صالح.
انہوں نے ناقہ صالح کے پیر کاٹے, اس کے فوراً بعد عذاب آ گیا, عذاب کے بعد حضرت صالح ان سے روگردان ہو کے ان سے ایک بات کہی, کہہ کے روگردان ہو کے چلے گئے. وہ بات یہ کی کہ میں نے اپنے پیغام پر رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو پورا پہنچا دیا.
اون وقت انقدر این آیه شک ظریفه, این ولاکن لا تحبون الناصحین لا تحبون عذاب, میدونی؟ میگه با این که عذاب آمده نابود شدید رفتید اون طرف, باز هم انقدر شما عناد دارید که ناصحین رو دوست ندارید.
جا بات ہے چی بود که اچھا تین جگہوں پر ضمیر خطاب استعمال ہوئے ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس آیت کے اندر ان کو مخاطب قرار دیا ہے, میں نے تمہیں پہنچایا, میں نے تمہیں نصیحت کی, پھر اب کہہ رہا کہ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو تم. اور ایک اور نقطہ بھی جو ابھی آغا نے بتا دیا وہ یہ کہ لا تحب مضارے کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یہ نہیں کہا کہ تم پسند نہیں کرتے تھے, تم پسند نہیں کرتے ہو, معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں بھی ابھی حضرت صالح کو پسند نہیں کرتے.
یہ روایت برات این را خیلی عجیبه, من این را از امام نقل می کنم, مرحوم امام
روایت بعد این روایت ہے بہت عجیب, اور اس روایت کو میں حضرت امام خمینی سے نقل کر رہا ہوں
کہ نبی اکرم از نزدیک جهنم میگذره, نسیم رحمت میوزه, بعضی از اینا که تو جهنم هست میگن در جهنم رو ببندید که این نسیم رحمت به ما نرسه.
الله اکبر, که لوگ گمراہ ہونے کے بعد عناد اور دشمنی پہ اس قدر اڑ جاتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اگر ان کے لیے پیغمبر کی طرف سے کوئی نصیب رحمت جائے تو کہتے ہیں دروازے بند کرو کہ پیغمبر یہاں سے گزر رہے ہیں, ان کے نصیب رحمت ہم تک پہنچ رہے ہیں. لہذا امام خمینی سے آپ نے نقل کیا
حالا
کہ ایک قبرستان سے پیغمبر گزر رہے تھے, جب پیغمبر کا گزر ہوا تو چونکہ یہ رحمت کے مظہر رحمت خدا ہے, رحمت کے ایک نصیب ان تک پہنچے, ہوا لطیف, تو ان کا دروازے بند کرو.
بعضی ها آمدن در این آیه یه حرف عجیب و غریب می زدن, همین هایی که خود منکرن دا
بعض لوگوں نے اس آیت میں ایک عجیب و غریب بات کی ہے.
میگن دیدی شعرهای چیزایی رو به هم می بافن؟
اینا میگن
بله امر رو علت دیار علت دیار دیار لیل آمد که ها از اون جره تغزل های آنچنانی ولیکن حکومت سکنت دیارا.
یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے, یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے شاعروں کو سنا ہے کہ کس طرح سے خیال بافی کرتے ہیں کہ میں لیلا کے محلے سے گزرا اور در و دیوار کو چومنے لگا لیکن یہ در و دیوار سے کوئی مجھے محبت نہیں تھی لیکن ان کی محبت اس لیے تھی کہ یہاں لیلا بستی ہیں ان کے خاطر میں در و دیوار کو چوم رہا ہوں. تو یہ تغزل ہے کہ ذوق تغزل
میگن
کے نتیجے میں ایسے خیالات پیش کیے جاتے
ہیں. ان آیات از اون قبیل ہے.
ہاں عجیب بات یہ ہے ان لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات بھی اس ذوق تغزل والے آیات میں سے ہیں,
یعنی بافتے خیال جناب صالح ہے.
یہ حضرت صالح کے خیالات کی بافتگی ہے جو آیت نے نقل کی ہے.
حرف من اینه آقایان, این فرد اعلای تفسیر برای نیست؟
کیا بات ہے, کیا بات. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اے ذوق اسلامی رکھنے والے آقایون, کیا یہ تفسیر برائی کی اعلیٰ ترین مثال نہیں ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں؟ یہ تفسیر برائی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ذوق تغزل ہے جو حضرت صالح کے اندر تھا, وہ انہوں نے بیان فرما, قرآن نے بھی اسے نقل کیا.
این همون حرف نیست که میگفتن شاعر المعکزا چه پیغمبر شاعر است و این مگر همون نیست؟
کیا بات, کیا بات. آپ بھی حضرت صالح کے بارے میں یہ رائے رکھنے لگے مسلمان ہوتے ہوئے کہ وہ ذوق تغزل سے کام لے رہے ہیں, کیا یہ بات ان مشرکین کی باتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو کہتے تھے شاعر ہیں؟ کہیں آپ کو بھی یہ شاعر تو نظر نہیں آئے جیسے وہ مشرکوں کو ہمارے پیغمبر شاعر نظر آئے؟
ممکن ہے کسی حرف دیگری بده و اون اینکه آقا این خطاب جناب جناب صالح لقد ابلغتكم رسالة ربی کذا 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 کذا, این مال داره به مؤمنین از قومی صحبت میکنه.
ہو سکتا ہے کسی کو یہ ضد ہو کہ جناب حضرت صالح نے جو خطاب کیا ہے ان مرے ہوئے لوگوں سے اس کو موڑنا چاہتے ہوں اور بضد ہوں, لہذا یہ کہیں کہ نہیں نہیں حضرت صالح کی خطاب جو ہے وہ مومنین سے ہے جو زندہ ہیں, مرے ہوئے لوگوں سے نہیں.
یعنی قوم جناب صالح دو دست بودن, عده‌ای مؤمنین عده‌ای غیر مؤمنین, عذاب آمده غیر مؤمنین نابود شدن, مؤمنین موندن, حالا جناب صالح آمده لقد ابلغت قوم رساله در ربی.
تو حضرت صالح کی قوم دو طرح کی تھی, کچھ نافرمان قوم, کچھ حضرت صالح کی بات کو سننے والی قوم. تو جو سننے والی ہے وہ تو حضرت صالح کو مانتی, جو نافرمان تھے ان پر تو عذاب نازل ہو گئے, وہ مر گئے, ختم ہو گئے وہ افراد سب, اور جو بات ماننے والے افراد باقی بچے ہیں ان سے یہ خطاب ہے.
پس حضرت صالح با اونایی که نابود شدن حرف نمیزنه, با اینا که زنده هستن داره حرف میزنه.
پس اس بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح جو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام رب پہنچا دیا, میں نے تمہیں نصیحت کی, اور تم ناصحین کو پسند نہیں کرتے ہو. یہ تم کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے یہ ان زندہ مومنین سے ہے,
پس آیه
ہوئے منکرین سے نہیں ہے.
پس آیه دلالت بر اتصال بین دو عالم نمی کنن.
بنابراین اس آیت سے دو عالموں کے درمیان, عالم یہ عالم مادہ اور عالم برزخ, ان دونوں کے درمیان ارتباط سمجھ میں نہیں آتا.
بین آقا ہم عرض می کنیم آقا کافی شما یہ عنایت در خود آیه بکنید در کلمه لا تحبون الناصحین متوجه می دهد حرف چرتی داره.
ہم بھی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کریں گے, کہیں گے مہربانی فرمائیں اسی آیت کو ایک بار پھر پڑھیں اور غور کر کے پڑھیں تو آپ کو اپنی بات کا غلط ہونا پتہ چل ہی جائے گا. اس لیے کہ اس آیت میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ تم ناصحوں کو پسند نہیں کرتے ہو. یہ آپ بقول آپ کے جن پر عذاب نازل نہیں ہوا وہ تو وہ لوگ تھے کہ جو حضرت صالح کو پسند کرتے تھے, ان کی باتوں کو مانتے تھے. جب مانتے تھے تو پھر لا تحبون الناصحین کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی لا تحبون الناصحین کو ہم قرینہ سمجھتے ہیں کہ خطاب ان زندہ بچے ہوئے مومنین سے نہیں ہے بلکہ ان مرے ہوئے منکرین سے ہے.
خب در داستان جناب شعیب هم هست,
حضرت شعیب کے داستان میں بھی
واقعی اونم باز با همین حرف هست, معجزه خواستن آورده مخالفت کردن بازی در آوردن.
وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت شعیب آئے پیغام الہی پہنچا دیا, انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا کہ معجزہ لاؤ. حضرت شعیب نے معجزہ دکھا دیا, معجزہ جب دکھایا تو انکار کیا.
بعد فاحل از هم الرجفه و از به فاس به فاس به میدارن لازمه
اینا همون
بله
اون کے لیے بھی ایک چیخ آئی اور اپنے گھروں میں نابود ہو گئے.
تا من آیات رو نمی کنم چون آیات هم نوشتم نمی کنم تا می رسیم اینجا فتولد عنهم با جناب شعیب
برگشت
آره و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی. اونجا رساله بود, اونجا رسالات رسالات ربی من نصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين.
آسى
چطوره تأسف نخوریم وای بر شما نباشه.
بله یہاں پر بھی حضرت شعیب نے ان سے یہی خطاب کیا اور کہا کہ اے قوم میں نے میرے رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو پہنچا دیا, تم نے نہیں مانا, تو میں کس طرح سے ایسے قوم پر اظہار افسوس نہ کروں کہ جن کو نصیحت کیا جائے تو وہ نصیحت پذیر نہیں ہوتی ہے.
همون حرفایی که در آیه قبل زده شده در اینجا هم زدن, همون هر جواب را ما بهشون میدیم.
اچھا اس آیت میں بھی وہی اعتراضات, بعض نے کہا یہ ذوق تغزل ہے, بعض نے کہا کہ نہیں مرے ہوئے سے خطاب نہیں ہے زندوں سے خطاب ہے. تو جو جواب وہاں دیا وہی جواب یہاں پر دیا.
پس ارتباط هست.
پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے لوگوں سے عالم مادہ میں رہنے والے لوگ ہم کلام ہو سکتے ہیں.
اینجا خیلی مهم, پیغمبر اکرم مأمور به مکالمه با انبیا شد.
آیت داریم؟
بله.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و
سلم
انبیا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حکم ہوا ہے انہیں. پوچھو ان سے.
واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. یا رسول الله تو راه برات بازه, یکصد و کمتر از 124 هزار نفر پیغمبر آمدن غیر از خودت که هستی, از همه اینا بپرس.
بله 124 هزار من آپ کے وجود شریف کو نکال کے باقی جتنی تعداد ہوتی ہے ان سب سے پوچھو. یہ حکم ہوا پیغمبر کو واسأل وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُسُلِنَا,
آپ سے پہلے ہم نے اپنے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان سے پوچھو. یہ پوچھنا کیا چیز ہے؟ یہ ارتباط تو ہے. اور وہ انبیاء کیا اس عالم مادہ میں تھے پیغمبر کے ساتھ؟ نہیں تھے.
123,999 پیغمبر
1,23,999 انبیاء پیغمبر سے پہلے گزر گئے ہیں اور ان سب سے پوچھنے کا حکم آخری پیغمبر کو ہو رہا ہے.
پیغمبران موضوعیت ندارند. نه از باب مثاله.
تو اب یہ پیغمبر کو اجازت بلکہ حکم ملا ہے کہ آپ پوچھیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پیغمبر ہی انجام دے سکتا ہے, یعنی ارتباط قائم کرنا. جو کوئی بھی اس قابلیت کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے.
مستفاده از آیه این است که پیغمبر اکرم قدرت ارتباط با انبیاء رو داره, مکالمه با اونها, سوال از اونها.
اس آیت سے یہ سمجھنا آتا ہے کہ اس نظام عالم کے اندر انسان میں کوئی قوت ایسی ہے کہ اگر انسان اس قوت تک پہنچ جائے تو عالم برزخ میں موجود انسانوں سے ہم کلام ہو سکتا ہے.
اگر دلیل عقلی هست بیارید قبول میکنید, از ظاهر آیه دست برمید.
اگر کوئی قرینه عقلی ہے کہ یہ صرف پیغمبر ہی سے مخصوص ہے اس بات پر, تو آپ اس قرینه عقلی کو پیش کریں, ہم بھی قبول کریں گے. ورنہ آیت کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کسی میں بھی یہ قوت ہوگی وہ رابطہ برقرار رکھ سکے گا.
ممکن ہے کہ اینجا ایک سوالی از ما بکنه, یه جوابی ما بده که نخیر آقا, مراد این که خدا به پیغمبر سلام علیه میگه سوال بکن, سوال از علماء یهود و نصارا؟
بله, ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ جناب وہ گزشتہ پیغمبر ہی نہیں ہے مراد, یعنی جن سے پوچھنے کا حکم پیغمبر کو ہوا ہے وہ گزشتہ پیغمبر نہیں ہے, بلکہ اس گزشتہ پیغمبروں کے ماننے والی امتوں کے علماء ہیں, ان سے پوچھو.
اونایی که بر تورات و انجیل و زبور و اینا مسلط هستن از اونها بپرد.
یعنی جو تورات زبور انجیل اور آسمانی کتابوں پر مسلط ہیں, ان کتابوں کے عالم ہیں, ان سے پوچھو.
اولا این معناش اینه تو باید بری شاگردی کنی.
پہلی بات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی دور ہوں, ابھی تمہیں بہت ساری چیزوں میں شاگردی اختیار کرنی ہوگی.
یہ تو حالا ممکن اینو با آیه استناد کنم.
ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی آیت کو اس اپنے اس معنی کے لیے قرینہ بنا کے پیش کریں.
در سورہ یونس یہ آیه ہی هست. یونس در سورہ یونس,
سورہ یونس میں ایک آیت ہے,
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ.
اگر تم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا دل مطمئن نہیں ہے, تو اس سے پہلے گزشتہ لوگوں کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے, جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو, ان سے پوچھو.
این خطاب پیغمبر این به امتت بگو, به امت بگو, اگر شکل دل از اونا بپرسید. بله,
سورہ یونس میں جس آیت کو آپ نے قرینہ پیش کیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں حضرت یونس کو خدا نے حکم دیا کہ آپ ان سے پوچھو. نہیں, اس آیت میں آپ غور کریں تو وہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت یونس کو حکم ہوا کہ اپنی امت سے کہو, امت اگر ان کو یقین نہیں آتا ہے آپ کی باتوں پر تو یہ جائیں اور سابقہ کتابیں جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں.
چرا؟ قرآن خودش رو تفسیر میکنه دیگه. قرآن خودش رو تفسیر میکنه. ما داریم با یه آیه دیگر رو تفسیر میکنیم.
بعض لوگ ہو سکتا ہے ہم نے جس آیت کو پیش کیا ہے اس آیت کے لیے اس آیت کو بطور مفسر پیش کریں.
او این یه حرف به ظاهر فنی.
اگر کوئی اس طرح سے آیت کے ذریعے سے آیت کی تفسیر کرنا چاہے تو ظاہر کلام جو ہے وہ فنی لگے گا ہمیں کہ ماہرانہ کام کیا.
جواب بھی دیما,
لیکن اس کا جواب ہے
تفسیر قرآن به قرآن جائز که یک آیه مبهم باشه آیه دیگر میاد ابهام اون آیه رو برطرف کنه. خوب گوش کنید را.
قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرنا یعنی کیا کرنا؟ یعنی یہ کہ ایک آیت میں کوئی ابہام ہو، اس ابہام کو برطرف کرنے کے لیے اس سے واضح کسی آیت کو ہم لے آئیں اور اس آیت کو قرینہ قرار دے کر اس کے ابہام کو برطرف کریں. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے قرآن کا تفسیر.
میں بھی کرم دقیق شفاف نمیدانم این عبارت چی میخواد بگه، آیه دیگه میاد معنا میکنه، عکس میکنه.
ہاں اگر کہیں پر ایک آیت مبہم ہو، واضح نہ ہو، دوسری آیت میں صاف اس کے معنی کو، اسی کے معنی کو بیان کیا ہو، تو ہم بھلے اسی آیت کو اس کے لیے تفسیر قرار دے دیں.
اما اگر آیه ابہام نداشی،
اما اگر کسی آیت میں کوئی ابہام نہ ہو، واضح واضح ہو، تو آپ پھر بھی اس کی تفسیر کسی اور آیت کے ذریعے سے کریں گے جبکہ وہ اور آیت اس سے زیادہ مبہم ہے.
اونجایی که دو تا آیه به هم ربطی ندارن شما چرا میخواید ربطش بدید؟
دو آیتیں اصلا ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں، اس کا مفہوم اپنی جگہ پر روشن اور واضح ہے، اور ایک جو دوسری آیت جس کو آپ نے اس کے لیے تفسیر قرار دیا ہے وہ اس سے مربوط بات ہی نہیں ہے.
یہ آیه به امت میگه برید بپرسید، یا آیه به پیغمبر میگه از پیغمبرم بپر.
اچھا سورہ یونس والی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اے یونس اپنی قوم سے کہو کہ اگر میری کہیں یہ باتوں پہ تمہیں شک ہے تو جا کے گزشتگان سے پوچھو، یعنی گزشتہ ادیان کے جو عالم ہیں ان سے پوچھو. ٹھیک ہے، اس آیت میں کہ جس کو ہم محل کلام قرار دے کر بحث کر رہے ہیں، اس آیت میں خود پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں، اور کن سے پوچھیں؟ من ارسلنا من قبلک
من
رسولنا، تصریحا من رسولنا بھی ہے، یعنی تم سے پہلے جن کو ہم نے بھیجا ہے یعنی اپنے رسول.
آیه یہ سورہ یونس سؤال امت از علماء رو میگوید، آیه ای که خوندیم سؤال رسول را حقیقتا از پیامبران دیگر.
تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تفسیر کریں. سورہ یونس میں یہ ہے کہ اے یونس آپ اپنی قوم کو بتا دو کہ وہ جا کر اپنے گزشتہ ادیان کے علماء سے پوچھے، اما اس آیت میں تصریح ہے کہ تم پوچھو، یعنی اے رسول تم گزشتہ رسول سے پوچھو، یعنی پوچھنے والا بھی رسول ہیں اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی رسول ہیں.
یہ تو خاصا تم ہی کنے ہیں نا،
بور ہو رہے ہیں یعنی
ثانیہ آیه اولی دال بر سؤال پیغمبر است از همه انبیا، نه یک پیغمبر، نه دو پیغمبر. اون آیه داره دو سه تا پیغمبر رو میگه که کتاب دارن.
دوسرا فرق، سورہ یونس میں جن سے پوچھنے کی بات ہے وہ ان نبیوں کے علماء سے پوچھنا ہے جن کے پاس کتاب ہے، وہ دو تین پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے، اما اس آیت میں جو پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے وہ جمیع انبیاء سے، جمیع رسول سے پوچھنا ہے، جمیع رسول سے پوچھنے کی بات ہے، لہذا یہ بھی فرق ہے. دوسرا فرق،
اون آیه سورہ یونس فقط در خصوص احکام ہے،
وہ حضرت یونس میں جو سوال ہے وہ احکام کے مورد میں پوچھنے کی بات ہے.
در سوال پیغمبر از انبیاء دیگه مطلق ہے، اصلا قیدی نداره.
مفهوم ذکر نشده کہ ہمارے پیغمبر کو جو حکم ہوا ہے کہ گزشتہ رسولوں سے پوچھو وہ اصلا مطلق ہے، یعنی پوچھو کیا پوچھو کیا پوچھو یہ نہیں ہے، یعنی جو بھی پوچھنا چاہو پوچھو، یہ معنی ہے.
سادساً مفسران جمیعاً متفقاً بر این که آیه اولی یه سوره زخرف این مکی است.
این آیه سوال پیغمبر که تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ زخرف میں آیت نازل ہوئی ہے, پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گزشتہ رسول سے پوچھو, یہ آیت مکی آیت ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہے.
اصلا توسعی از اسلام نبود, سیطره ای نبود, علماء یهود و نصارا اینا جای دیگه بودن, اینجا نبودن.
جا بات ہے, جا پر نور کرن. اچھا ابھی پیغمبر جب مکے میں تھے تو پیغمبر کے اس آئین میں ابھی وہ وسعت آئی نہیں تھی, اور ابھی بہت محدود پیروکار تھے آپ کے, اور جو گزشتہ ادیان کے علماء تھے وہ کہیں اور تھے, مدینہ میں تھے یہودی اور نصارا, تو ان سے پوچھو مانا نہیں رکھتا ہے.
بولا سر, این که ببینید این مواردی که برشمردیم داستان جناب صالح جناب شعیب و نحوه امر به رسول الله برای مکالمه و ارتباط با کل انبیا میرساند بین این نشه و اون نشه یک ارتباط تنگاتنگ هست, منتها من مانع دارم, تو مانعی, تو خود حجاب خودی ها به دست می هم برقی.
که تین آیتیں ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی, ایک حضرت صالح سے متعلق آیت تھی اور ایک حضرت شعیب سے متعلق آیت تھی اور ایک حضرت پیغمبر سے متعلق آیت تھی. ان تینوں آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ عالم مادہ اور عالم برزخ میں رابطہ ممکن ہے, ناممکن بات نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ میں رابطہ کر سکتا ہوں یا نہیں, ہر آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں, تو یہ ممکن نہیں ہوگا, ہر آدمی رابطہ نہیں کر سکتا. اس کی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عالم مادہ اور عالم برزخ میں ارتباط ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ اس وجہ سے کہ ہم خود مانے ہیں تو خود حجاب خود ہی حافظ تو خود حجاب خود ہی حافظ ازمیان برخیز.
حالا
بہت خوبصورت مثال
ببینید, تا اینجا آیات را به اندازه کافی آوردیم, بیشتر از این اطاله کلام میشه خسته میشه, میرسیم به سنت.
حیات برزخی که اس بات کے لیے جتنی آیتیں ابھی تک ہم نے پیش کی یہی کافی ہیں, اگرچہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ آیات ذکر کریں گے تو بس طولانی ہو جائے گی اور آپ لوگ بھی تھک جائیں گے.
بسیار ہم نکھائیں استناد کنیم
تو ہم اچھا دو حدیثیں بھی صحیح مسلم سے نقل ہو گئی ضمناً آج کے درس میں, ان کو بھی رکھیے, اور اس کے علاوہ سیرت سے بھی استناد کیا جا سکتا ہے, سیرہ متشابہات سے.
سنت ہم نے پہلے استناد کرنی بعد سیرت اور میگم
غیر اندوری روایات
بلے
ان دو روایات کے علاوہ بھی سنت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے.
اور میگم سیرہ نبویہ جلد ایک و سیرہ حلبیہ و کتاب های دیگر از برادران سنت داستان رو نقل کرد.
سیره نبوی میں سیرت حلبی اور بعض دیگر کتابوں میں حضرت پیغمبر سے ایک بات نقل کی ہے.
تقریبا این مسئله تو اکثر کتب متنابه برادران اهل سنت این هست که الان نقل کرد.
اور جو بات ان سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں پیغمبر سے نقل کر کے لکھا ہے یہ غالباً اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے.
جنگ بدر کی شنیدی؟ ہاں
جنگ بدر کے بارے میں تو سنا ہے.
شکست مشرکان ہم کی شنیدی؟
اور اس جنگ میں مشرکوں کو شکست ہوئی ہے,
70 نفر از سران مشرکان کشته شدن, اینم شنیدی؟
اس مختصر تعداد کے رسول کے لشکر نے مشرکوں کے سربراہوں میں سے 70 افراد کو قتل کر دیا.
پیغمبر دیگه به مسلمان خیلی زحمت هم نداشت, چاهی بود که همه رو بریزه تو اونجا به نام قلی.
اور ان 70 کے 70 سربراہوں کے جنازوں کو لا کے ایک بیعار کنواں تھا, اس کنویں کے اندر ڈال دیا سب کو.
حالا پیغمبر اکرم با اصحابش آمدن بالا سر این چاه قرار گرفته,
اب پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ ان مردوں کو جس گڑھے میں اور جس چاہ میں جس کنویں میں ڈال دیا تھا اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں.
بعد نبی مکرم فرمایا یا اہل القلیب,
اس کنویں کا نام تھا قلیب,
اے چاہیا,
اے کنویں والو,
یا عتبہ بن ربیعہ,
اب نام لے لیا کنویں والوں بھی نہیں, نام ایک ایک کر کے,
یا شیبہ بن ربیعہ,
اے عتبہ بن ربیعہ, اے شیبہ بن ربیعہ,
یا امیہ بن خلف,
اے امیہ بن خلف,
یا ابو جہل, گفت گفت,
اے ابو جہل,
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا,
جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو سچ پایا,
فانی وجدت ما وعدنی ربا,
رب حقا,
رب حقا,
مطلب جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو تو میں نے حق پایا ہے, تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے حق پایا یا نہیں.
فقال له بعض اصحابه,
بعض اصحاب نے پیغمبر سے سوال کیا, اچھا اس کا نام بھی ہے میں بیان نہیں کر رہا.
فقال له بعض اصحاب يا رسول الله تنادي قوما موتا,
یہ نظریہ ادھر بھی تھا, کہا کہ ایسوں کو آپ ہم کلام قرار دیتے ہیں جو کہ مردے ہیں, کیا سنیں گے یہ,
اتنادی قوما موتا, تو احمدی بھائی یہ کچھ مردے نہیں حرف مزنی,
مردوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں.
فقال صلوات الله وسلام علی ما انتم باسمع لما اقول منهم,
کیا بات ہے, پیغمبر نے جواب میں فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسے ان سے زیادہ تم نہیں سن سکتے ہو, یہ بہت اچھی طرح سنتے ہیں,
بابا اونا بہتر ہے سمجھنے میں,
یہ لوگ یہ جو مرے ہوئے ہیں کنویں میں ہیں یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں,
اونا اسمع سو اسمع,
تمہاری نسبت وہ اسمع ہیں, اسمع زیادہ سننے والا ہے.
ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبونی, اینها استطاعت اجابت من و جواب دادن من ندارن,
لیکن ان میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ مجھے جواب دے سکے, ان میں استطاعت نہیں ہے, جواب نہیں دے سکتے, سن سکتے ہیں.
ابن حشام داستان رو جوڑے دیگه نام کرده, یہ خود ہے تصیر ہے
سیرہ ابن حشام میں, جناب ابن حشام نے اسی واقعے کو تھوڑا سا منفرد انداز میں نقل کیا ہے,
و بعد میگه که چیز را اضافه کرده و پیک پیغمبر یا اهل القلیل بعث عشیرت النبی کنتم لنبی کن,
کیا بات ہے, حضرت نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے کہا اے اہل قلیل کنویں والو کہ تم اپنے نبی کے بہت برے عشیرہ تھے, یعنی قوم والے, اس کے قوم والے,
کذبتمونی وصدقنی الناس,
تم میرے قبیلے کے تھے, تم نے مجھے جھٹلا دیا اور لوگوں نے مجھے میری تصدیق کی,
وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَلْنَا النَّاسِ,
تم لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, دوسروں نے مجھے پناہ دی,
وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَسَرِيَ النَّاسِ,
تم لوگوں نے مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی,
ثُمَّ قَالَ هَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبِّي حَقًّا,
ہاں اس کے بعد فرمایا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ پایا.
این داستان قلیل, گفتن سخن گفتن پیغمبر با اینها اونقدر مشهور شد, اونقدر مشهور شد که از مسلمات تاریخ,
یہ داستان قلیل اتنا مشہور ہوا, اتنا مشہور ہوا کہ پیغمبر کی سیرت کے مشہور ترین واقعات میں سے ایک ہے.
ہم سیر نویسان نوشتن, ہم محدثان گفتن, ہم مورخان یاد داشت کردن,
یہ واقعہ اتنا مسلم واقعہ ہے کہ اہل سیرت نے اور محدثین نے اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں, اپنے شعبے کی کتابوں میں اس کو نقل کیا,
حتی شعرا ہم شروع کردن شعر گفتن راجع به این قضیه,
اور بعض شعرا نے بھی اس واقعے کو نظم کیا ہے.
حسان ابن ثابت یک قصیده بائیه در همین زمینه داره,
حسان ابن ثابت نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا اختتام بات پر ہوتا ہے اسی واقعے کے اوپر.
ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کواکب فی الغلیب الم تجدوا کلامی کان حقا و امر الله یأخذ بالقلوب فما نتبو ولو نتبو نتبو لقالو صدقت و کنت ذا رأی المصیبی. این اشعار مال این بنده. حالا خلاصه اگر کسی بخواد این رو دنبال بکنه، صحیح بخاری جلد 5، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، سیره ابن هشام، مغازی الواقدی تا آخر، اینا همه اینو نقل کرد.
نامبرده کتابون میں یہ واقعہ موجود ہے.
درست؟
مختصر ترجمه.
تو در مجامع روایی ما هم آمده.
اور ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آیا ہے.
شبیه همین روایه، همین مسئله در قضیه جمل هم هست.
اور یہاں پیغمبر اکرم ہیں، ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، مشرکین سے جو مر گئے، اور اسی کا مشابہ ایک واقعہ جنگ جمل میں ہے، جو حضرت امیر المومنین مرے ہوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں.
گرد و خاک جمل که خوابید، طوفان جمل که خوابید،
جمل کا طوفان تھم گیا اور گرد و خاک جو جنگ کی وجہ سے اڑی ہوئی تھی وہ دب گئی.
برو مولا جمل خیلی مشکل ہو جائے.
جنگ جمل حضرت علی کے لیے مشکل آفرین جنگ تھی.
خوب جنگ گرد و خاکش نشسته
اور معرکہ سر ہو چکا ہے.
من رعلا کعب ابن سور و کان قاضل بسرح.
کعب ابن سور جو کہ کعب ابن سور قاضی بسرح تھا، مر گیا تھا.
فقال لمن حوله اجلسو کعب ابن سور.
حضرت علی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، مردے کے پاس.
فاجلسوه بین شخصین، دو نفر آمدن زیر بغلاشو گرفتن بلندش کردن. یمسکانه،
حضرت کے حکم پر دو افراد نے اس کعب ابن ثور کو یا سور کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بٹھا دیا اس مردے کو.
وہو سریع بیجون ہے، بیجون
سریع مردہ، یعنی جو قتل ہو چکا ہو اس کو سریع کہہ دیا.
فقال علیہ السلام یا کعب ابن سور قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل وجدت ما وعد ربک حقا.
یہ کلام جو پیغمبر کا تھا وہاں پر مشرکین سے، یہاں کعب ابن سور سے ہم کلام ہو رہے ہیں حضرت امیر علیہ السلام.
ثم قال ازجعوه، بخوابونی دیش.
پھر حضرت نے فرمایا اس کو لٹا دو.
ثم صار قلیلا حتی مر بطلحت ابن عبید اللہ سریعا.
پھر یہاں سے حضرت گزر گئے اور طلحہ ابن عبید اللہ کے پاس.
فقال اجلسوا تحتا،
طلحہ کو بھی کھڑا کر دو.
فاجلسوا،
بٹھا دیا اس کو بھی.
فقال علیہ السلام یا طلحہ فقد وجدت ما وعدنی ربی حقا،
کیا تم نے وہ وعدہ حق پایا جو خدا نے تم سے کیا تھا.
قد وجدت ما وعدنی ربی حقا بل وجدت ما وعد ربک حقا،
خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تو میں نے حق پایا، تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے حق پایا یا نہیں.
ثم قال اذ جو طلحہ،
اسے بھی لٹا دو.
فقال له الرجل یا امیر المؤمنین ما کلامک لقتیلین لا یسمعون من.
عجب، عین وہی بات، یہ جو اعتراض وہاں ہوا وہاں حضرت علی کے ساتھیوں نے حضرت علی سے اعتراض کیا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، مرے ہوئوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کی سمجھ میں آئے گی.
فقال علیہ السلام یا رجل واللہ لقد سمع کلامی، واللہ لقد سمع کلامی.
یا رجل، یہ دیکھیں تعبیر بہت پیارا ہے،
یہ مرد
معلوم ہوتا ہے کہ خفت کے ساتھ، یہ مرد یہ میری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح.
واللہ لقد سمع کلام،
قسم کے ساتھ، قسم کے ساتھ، خدا کی قسم ان دونوں نے میری بات کو سنا. سمعا
کما سمع اهل القلیم یا قلعه کلام رسول الله
شاهد بھی پیش کیا اس طرح سے اهل قلیم نے حضرت رسول اللہ کے کلام کو سنا تھا اسی طرح ان دونوں نے بھی میرے کلام کو سنا
اللہ تو آپ نے نمسا چکا دائے گا ساڑھے گا انہیں انشاءاللہ حالا ما میخواییم در چیزای حرف بزنیم
کچھ اور باتیں بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں
تا اینجا آنچه که بحث کردیم این بوده که خلاصش ارتباط از ماها محجوری
اچھا وہ سب باتیں آپ کو یاد ہیں گفتگو توسل کے بارے میں تھی یہ حیات برزخی بیچ میں کہاں سے اس کی بحث آ گئی اس کا جواب مل گیا کہ جو لوگ توسل سے انکار کرتے ہیں وہ اصل میں حیات برزخی سے انکار کرتے ہیں لہذا حیات برزخی ثابت کرنا ہوگا تاکہ توسل کا جواب ثابت ہو
مفصل حسین بحث انشاءاللہ شما دیر آمدید جواب آیات رو داده بود
آیات کا نمبر لیدیم
حوالای آیات رو می خواهیم
آیه یکی در سوره زخرف یکی در سوره یونس خدمتتون از سوره یکی داستان جناب صالحه یکی داستان جناب شعیبه اینها رو چیز کردیم و اون تا اینا بیان اون اشکالات اونجا با آقا مفصل حرف دادیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته